جاری رکھ سکے. اس میں میں بنیادی طور سے یہ چاہ رہا تھا کہ کچھ ہم وقت روزے یا عبادات کے حوالے سے بھی بات کریں, لیکن جو ہماری گفتگو چل رہی تھی قبل از رمضان اور اس گفتگو کا تعلق تاریخ توحید یا توحید کے معارف سے تھا, جو امام المومنین علیہ السلام نے بیان فرمائے ہیں اور جو نہج البلاغا میں ہمارے سامنے موجود ہیں. تو اس حوالے سے کیونکہ آپ نے جو کچھ توحید کے بارے میں باتیں بیان کی وہ ایسا نہیں ہے کہ بالکل سمپل ہوں, سادی ہوں کہ جیسے ہم کہیں کہ بس یہ کہنے کا اللہ ایک ہے, اس پر ایمان لے اور اس پر عقیدہ رکھو, اس قسم کی باتیں نہیں. بلکہ امیر المومنین علیہ السلام نے خاص طور سے اپنے زمانے میں جو گفتگو کی ہے تو کیونکہ اس وقت اہل علم اور اہل فہم افراد کی ایک کثرت تھی آپ کے سامنے, تو آپ نے زیادہ تر گفتگو علمی زبان میں کی, یعنی کہ پیغمبر اکرم نے جو معارف بیان فرمائے وہ بالکل سادہ عام فہم ڈاؤن ٹو ارتھ لینگویج میں بیان کی, کیونکہ اس وقت آپ کے سامنے جو لوگ تھے ان میں اتنی علمی قوت نہیں تھی کہ وہ ان چیزوں کو قبول کر سکتے. لیکن جناب امیر علیہ السلام کی گفتگو ہے اس کو آپ فلسفیانہ بھی کہہ سکتے ہیں, بعض اوقات حکیمانہ بھی کہہ سکتے ہیں, اور علمی اصطلاحات کا بھی آپ نے بھرپور استعمال کیا. تو اس وجہ سے ہم صرف ایک گتھی سلجھانے چلے تھے اور وہ یہ تھی کہ خدا سے نفی صفات کا کیا مطلب ہوتا ہے, اور اس کو سلجھاتے سلجھاتے ہم کافی آگے تک پہنچ گئے. اور اس میں سب سے پہلی چیز جو اہم ترین بات مجھے بیان کرنا پڑی اس کی سپورٹ میں آپ کے جو جملات تھے وہ خود کلام مجید میں سورہ اخلاص کے حوالے سے کچھ نکات تھے, سورہ توحید کے حوالے سے کچھ نکات تھے. کیونکہ قرآن مجید میں تین چار پانچ جگہ ایسی ہیں کہ جو توحید کے اعتبار سے اعلیٰ ترین معارف جہاں پہ موجود ہیں, اور ان میں سورہ اخلاص کے جس کو قرآن کا ایک سل سے ایک تہائی قرار دیا گیا ہے, اس سے شاید ایک مطلب یہ ہو کہ قرآن میں جتنے مضامین بیان ہوئے ہیں ان میں سے ون تھرڈ توحید ہے, شاید اس کا ایک مطلب یہ ہو کہ سورہ اخلاص کو قرآن کا ایک تہائی قرار دیا گیا شاید کہ توحید قرآن کا ون تھرڈ. تو بہرحال اس میں جیسا کہ ہمارے سامنے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے پاکستانی اور ہندوستانی معاشرے میں کہ ہمارے سامنے جو کچھ بھی علمی اعتبار سے جو مٹیریل لایا جاتا ہے سامنے وہ نمایاں, وہ کیوں نہیں ہوتا کہ جو احادیث کی کتابوں میں یا علماء کے جو یوں سمجھ لیجیے کہ ہائی لیول کے بیانات ہوتے ہیں, جو اچھے معیار کے بیانات ہوتے ہیں, اور ہمیں کیوں ایسی چیزوں سے محروم رکھا جاتا ہے کہ جو حقیقت سے قریب تر. تو میں نے پھر جب اس کی تشریح کی سورہ اخلاص کی تو اس میں دو تین باتیں ہمارے سامنے ذرا مسئلہ بن گئی. سب سے پہلا مسئلہ ہمارے سامنے ہمارے لیے یہ درپیش ہوا کہ قل ھو اللہ احد کی کیا معنی ہے. اس میں ہم نے آپ کے سامنے یہ چیز رکھی کہ ہوا یہاں پر اسم ہے, جبکہ عام طور سے لغت میں ضمیر کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. اردو ترجموں میں ایک دوسرا مسئلہ درپیش ہو گیا کہ جب آپ اردو ترجمہ پڑھتے ہیں اس کا تو آپ پڑھتے ہیں کہ کہو وہ اللہ ایک ہے. اچھا اردو زبان میں وہ اشارہ بھی ہے اور ضمیر بھی ہے, اور عام طور سے جہاں پر وہ اسم سے پہلے آ جائے تو اشارہ, جیسا آپ کہتے ہیں وہ کتاب ہے یا وہ احمد ہے, تو یہاں پر وہ احمد کے لیے نہیں ہے بلکہ وہ احمد کی طرف اشارہ کر رہا ہے. اور اگر آپ کہیں گے احمد وہ ہے جو سامنے کھڑا ہے تو یہاں پر وہ اسم کے بعد آ رہا ہے تو ضمیر کے معنی ہوتا ہے. اچھا اس باریکی میں جائے بغیر ہمارا ذہن بدل جاتا ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ پڑھتے ہیں کہ کہو وہ اللہ ایک ہے تو وہ سے کیا مطلب ہے, کہ اس پر اگر آپ تھوڑی سی بھی دقت کریں, جیسے جب مجھے یہ ساری باتیں نہیں پتا تھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی تو اس وقت بھی دماغ میں یہ ایک کھٹک ضرور پیدا ہوئی کہ یہ وہ کا کیا مطلب ہے, کہ کیا خدا کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے, کیا آپ خدا کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اللہ, یہ تو ممکن نہیں کہ اگر ہم خدا کو قابل اشارہ قرار دے دیں خدا کی طرف ہم کوئی فنگر پوائنٹ آؤٹ کر سکیں تو اس کا مطلب ہے کہ پھر خدا وہ جو خود امیر المومنین علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ جس کی طرف جو قابل اشارہ ہو وہ ایک حد میں और जो एक हद के अंदर महदूद और बंद है वो अदद में आ गई, अदद की गिनती में आ गई। तो इससे इन सब चीजों से ये पता चलता है कि कुल हुवल्लाहु अहद के कोई और गहरे मानी हो, और ये गहराई इसलिए भी ज्यादा हमें अपनी जानिब मुतवज्जे कराती है कि खुद इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खुदा इस बात का इल्म रखता था कि दौरे आखिर में ऐसी अकवाम पैदा होंगी कि जो गहराइयों में उतरने की सलाहियत रखती होंगी, डेप्थ, खासतौर से आपने तअम्मुक का लफ्ज इस्तेमाल किया, गहराई का लफ्ज इस्तेमाल किया, अकवाम मुतअअम्मिकून, तो उनके लिए खुदा ने सूरह इखलास की 3 आयतें, 3-4 आयतें और सूरह हदीद की 1-6 आयतें, यानी आम लोगों के लिए नहीं, आम फहम अफराद के लिए नहीं, बल्कि उनके लिए कि जो गहराई को उतरने की सलाह दे सकते हैं। तो ये खुद एक इशारा है कि इसमें कोई ऐसी चीज है कि जो बिल्कुल आम सतह से हट गए, और जब आप इसके तरकीब पर भी गौर कर रहे हैं तो आपको महसूस हो रहा है कि इसमें कुछ चीज हट कर वैसी नहीं है कि जो हम नॉर्मल वे में एक्सपेक्ट कर सकते। तो सूरह इखलास में जो तौहीद है उसके हवाले से हमने ये बात की थी, दो जुमले बस दोहरा कर फिर मैं आगे चलूंगा उसी गुफ्तगू की तरफ, कि हुआ हकीकतन इसमें जात है, इसमें जात यानी खुदा के अस्मा व सिफात जिनसे हमारा, जिनके जरिए से हमारा खुदा से ताल्लुक कायम होता है, यानी खुदा की सिफत रज़ातियत के जरिए से हम खुदा से कनेक्ट होते हैं, खुदा की सिफत खालिदियत के जरिए से हमारा खुदा से रबता है, खुदा की सिफत रुबूबियत के जरिए से उससे हमारा रिश्ता है, खुदा के अस्मा व सिफात के जरिए से हमारा खुदा से रबता है। लेकिन अगर ये बात कही जा सकती हो कि वजूद खुदा की एक हकीकत भी है, तो उस हकीकत को आप क्या कहेंगे, ज़ात खुदा, यानी ये तो खुदा के आसार हैं, खुदा के जलवे हैं, मजहर हैं, जैसे हम अपनी ज़बान में कहते हैं। मैंने जो आपके सामने मिसालें रखी थी मुख्तलिफ, कि अगर आप रोशन बल्ब को देखते हैं, अगर आप पंखे को चलते हुए देखते हैं, अगर आप हीटर को देखते हैं, अगर आप एयर कंडीशनर को देखते हैं, तो ये सब के सब क्या है, ये बिजली की बरकी तवानाई के आसार हैं, उसके जलवे हैं, उसके मजाहिर हैं, उसकी हकीकत है। कई मिसाल मैंने आपकी खिदमत में इसकी थी। तो इसी तरीके से हम खुदा की सिफत रुबूबियत को देखते हैं, रज़ाकियत को देखते हैं, खालिकियत, रहमान और रहीम होने को देखते हैं, तो ये उसके सिफात और जलवे हैं कि जिनके जरिए से हम उससे मुताल्लिक या पूरी कायनात उससे ताल्लुक पैदा करती है। लेकिन इन सबसे मावरा खुदा की हकीकत, जिसको हम कह सकते हैं कि ज़ात खुदाबंदी, उस ज़ात खुदाबंदी के बारे में अगर इंसान के फहम, अगर इंसान का जहन उस तक पहुंचने की कोशिश करे, तो सबसे पहले वहां पर रोक दिया गया जहन। किस जरिए से रोक दिया, हुआ है कि उसकी ज़ात, उसकी हकीकत वो है कि जिस तक किसी की रसाई मुमकिन नहीं है। हुआ क्या है, इस्म है, एक ज़मीर है, वाय मुज़क्कर भी, मुफ़रद मुज़क्कर वाय, यानी अगर आप लुगत के अतबार से देखें तो हुआ क्या है, ज़मीर है, मुफ़रद यानी एक, मुज़क्कर और वाय जो आपकी नजरों के सामने इस वक्त मौजूद नहीं है। जैसे कल हमने इमाम बाकर अलैहिस्सलाम की बरखिलाफ इसके कि कुफार आए, उन्होंने कहा हाजा ही आलिहा तुम, तो उसके जवाब में खुदा ने कहा हुवल्लाह अहद। कुफार ये कह के आए कि ये हमारे खुदा हैं, कि देखो इनको नजरों के सामने मौजूद हैं, इनको महसूस करो। उसके जवाब में खुदा ने पैगाम दिया कि नहीं, मेरा रब बसीरतों को दर करने वाला है और हवास का ईजाद करने वाला है, हवास उसको महसूस नहीं कर सकते। तो सबसे पहले इस चीज पर पाबंदी लगा दी गई, पुल के बाद जो पहला हुआ आया, ये इस बात की मना नहीं है, इस बात की तरफ से रोक है, पाबंदी है कि खबरदार कोई इस अमर की जुरत ना करे कि मैं जात खुदा को समझ सकता हूं या खुदा की हकीकत को पा सकता हूं।
ہوا
اس میں ذات، اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ ہوا اس چیز کی نشاندہی کرتا ہے، جیسے خود امام کے قول کے مطابق کہ ہا ایک حقیقت ثابت کی طرف اشارہ کرتا ہے اور واؤ اشارہ کرتا ہے اس کی جانب کے جو حواس سے غائب ہے، جس کو حواس درک نہیں کر سکتے. تو یہ پہلی پابندی ہے. تین قل ہوا، ہوا کا مطلب ہے کہ خدا کی ذات، خدا کی حقیقت حواس اور بصیرت کے ادراک سے بڑا ہے، اس کی حقیقت تک کسی کی رسائی ممکن نہیں. اور اس کا بالکل سمپل سی لاجک ہے کہ مخلوق کبھی بھی خالق کا احاطہ نہیں کر سکتا. بالکل سادہ سے اس کے منطق کہ مخلوق کسی بھی درجے کی کیوں نہ ہو، کبھی بھی ذات خالق کا، حقیقت خالق کا احاطہ نہیں کر سکتا. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کی حقیقت تک کسی بھی طریقے سے نہیں پہنچا جا سکتا، تو پھر ہم اس کو کیا سمجھیں؟ ہوا اللہ. اس کی حقیقت تک نہیں پہنچا جا سکتا، لیکن اس کو تم کس طریقے سے پہچانو کہ سوائے اس کے کوئی لائق بندگی نہیں. اللہ ہوا المعبود، الالہ یعنی کہ وہی ہے جو لائق بندگی، اور جو لائق بندگی ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے؟ احد، یعنی وہ ایسا ہوتا ہے کہ جو کسی اعتبار سے بھی لائق تقسیم نہیں ہوتا، جو بندگی کے قابل ہے، جس کی بندگی کی جانی چاہیے، جس کی عبادت کرنا چاہیے، وہ کون ہے؟ احد. احد یعنی کہ جو نہ خارج میں، نہ عقل میں، نہ تصور میں تقسیم کیا جا سکتا. اس کے لیے میں نے ایک علمی اصطلاح کے سامنے رکھی تھی کہ حقیقت بسیط کہا جاتا ہے، بسیط الحقیقہ کہا جاتا ہے. یعنی کہ ایک ایسی ریالٹی کہ جو صرف ایک سمپل سنگل ریالٹی ہے، نہ اسے ڈیکمپوز کیا جا سکتا ہے، نہ اس کے اجزاء فرض کیے جا سکتے ہیں، تصور کیا جا سکتا ہے. پھر اس کے بعد جب اس بات کو ہم نے سمجھ لیا، تو اب پھر اللہ کی ایک اور تعریف بیان. اللہ یعنی وہ جو معبود ہے وہ احد ہے، اور وہ جو معبود ہے وہ الصمد ہے، یعنی وہ احد بھی ہے اور وہ الالہ صمد بھی ہے. صمد کسے کہتے ہیں؟ صمد کے کئی میننگز نکلتے ہیں، لیکن اگر لغوی اعتبار سے دیکھا جائے تو صمد کے معنی وہ اس شے کے یا اس چیز کے ہوتے ہیں کہ جس کے اندر کوئی خلا یا گیپ یا وائٹ نہ پایا جائے، جو مکمل طور سے ٹھوس ہو، اسے کہتے ہیں صمد. تو یعنی اللہ یا معبود وہ ہستی ہے کہ جس میں کسی قسم کی کوئی کمی، کمزوری، عیب، نقص اور احتیاج نہیں پائی جاتی. اور اسی وجہ سے اگر آپ صمد کا ترجمہ بے نیاز کرتے ہیں تو یہ بات درست ہے. اس لیے لیکن یہ بات کے معنی بے نیاز، اصل معنی کیا ہے؟ کہ خدا پرفیکٹ، صمدیت یعنی پرفیکشن. اور اسی وجہ سے اولیاء خدا، جس خدا کی، اللہ کی جس صفت کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں، کیونکہ اولیاء خدا کے نزدیک زندگی کیا ہے؟ کہ اپنے اندر اللہ کی صفات کو زیادہ سے زیادہ پیدا کیا جائے. مطلب ان کے نزدیک لائف کی ڈیفینیشن سمپل ہے کہ انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کہ انسان خدا جیسا بن جائے. خدا نے اپنی صفات انسان کے سامنے رکھی اور انسان کے اندر وہ صلاحیت اور استعداد پیدا کی کہ انسان الہی صفات کو اپنے اندر پیدا کر سکتا ہے. تو جو خاصان خدا، اولیاء خدا ہیں، ان کی زندگی کا فارمولا بہت سمپل ہے کہ اپنی زندگی کو تخلقو باخلاق اللہ. ان کی زندگی کا فارمولا یہ ہے کہ اپنے آپ کو الہی اخلاق اور الہی صفات سے مزین کرو تو زندگی کا مقصد اور اس کی حقیقت کو پالو. تو جس صفت کو وہ سب سے زیادہ تقریباً اہمیت دیتے ہیں وہ صفت صمدیت ہے، کہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ صمدیت کا جلوہ بنے، یعنی اپنی ذات سے عیب اور نقص حتی الامکان دور کرتا رہے. جتنا زیادہ انسان کے وجود سے عیوب اور نقائص ختم ہوں گے، دور ہوں گے، اتنا زیادہ انسان کس قسم کا جلوہ بنے گا؟ صمدیت کا جلوہ بنے گا. اللہ فمد. اور پھر اس کے بعد آگے کہ لم یلد ولم یولد، کیونکہ وہ شے جو مکمل ہے، پرفیکٹ ہے، اسے نہ اس بات کی احتیاج ہے کہ وہ کسی کو خود اپنے میں سے پیدا کرے, کیونکہ انسان اولاد کس لیے چاہتا ہے؟ آپ مجھے بتائیں اولاد کی ضرورت, اولاد کی خواہش انسان کو کیوں ہوتی ہے؟ کہ جب میں کمزور ہو جاؤں تو میری قوت بازو بنے, اور جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو میرے نام کی یادگار بنے. خدا کے پاس ایسی کوئی احتیاج نہیں. لم یلد ولم یولد, یعنی نہ کوئی اس سے متولد ہوا اور نہ وہ کسی سے متولد, اور کوئی بھی اس کی کف و ہمسری یا برابری کرنے کے قابل نہیں. تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو ہم نے توحید سورہ توحید سورہ اخلاص کے حوالے سے بیان کی. اس سے پہلے ہم گفتگو کرتے رہے تھے جو خطبہ اول ہے نہج البلاغہ کا, اس میں پانچ مراحل توحید تھے اور اس کے بعد کچھ اور مراحل تھے, ان پر بھی ہم نے تفصیل سے بات کی ہے مختصر. اب جو اہم ترین ایک نقطہ ہے جس کی طرف کل میں نے اشارہ کیا تھا, ایک جو ہے کہ ہم یہ ساری باتیں کیوں کریں, اس کا ہماری زندگی میں کیا فائدہ ہے, کیا ہم ایک سادہ دین جس میں عبادت ہے, جس میں کچھ اچھے کام ہیں, جس میں کچھ نیک دلی مہربانی کے اثرات ہیں, کیا اس سے کام نہیں چلے گا؟ تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اس سے کام انسانیت کے لیے چلے گا. ہو سکتا ہے ہمارا چل جائے لیکن انسانیت کا نہیں چلے گا, اس لیے کہ انسانیت کو خدا نے کس وجہ سے اس ارادے کے ساتھ پیدا کیا ہے کہ انسانیت کائنات میں یا عالم امکان وجود میں خدا کو ریپرزینٹ کرے. انی جاعل فی الارض خلیفہ کا مطلب یہی ہے کہ جو مخلوق میں بنانے جا رہا ہوں, اسے خلق کر رہا ہوں, اس کو میری نیابت کرنی ہے, اور جب میری نیابت کرنی ہے تو اسے میری صفات کا حامل ہوگا. تو اس لحاظ سے خدا نے فرشتوں کی جو ادعا تھا تسبیح و تحمید و تقدیس کی بنیاد پر اپنے کو خلافت الہیہ کا حقدار جاننا یا سمجھنا, فرشتوں کی اس سوچ اور فکر کو رد کیا, اور اس کے مقابلے میں جو چیز خدا نے رکھی کہ علامہ آدم الاسماء کلھا, کہ جو میرا نائب ہوگا, جو میرا خلیفہ ہوگا, اس کی صفت کیا ہوگی؟ کہ وہ اسماء کل کا عالم ہوگا. اسماء کل کیا ہیں؟ کہ کائنات میں موجود حقائق, یعنی خدا کا ہر اسم ایک کائناتی حقیقت ہے, ایک یونیورسل ٹروتھ ہے, کہ جس کی بنیاد پر یہ پوری اس زندگی کی عمارت کا ایک ستون سمجھتے ہیں, یعنی کہ جو پورا نظام حیات ہے ہر اسم اس کا ایک ستون ہے. تو جو ان اسماء کا علم رکھتا ہوگا, جو ان علوم اسماء پر حاوی ہوگا, وہ خلیفہ خدا ہوگا. آپ عبادت میں بہت آگے چلے جائیے, آپ فرشتوں کے ہم سب ہیں, جیسے ابلیس ہو گیا, یعنی کہ ابلیس نے عبادت میں بہت کمال حاصل کیا, فرشتوں کے برابر آ گیا, لیکن معرفت میں مار کھا گیا, حقیقت شناسی میں مار کھا گیا. خلقتہ من نار و خلقتہ من خلقتنی من نار و خلقتہ من تین, کیا ہے یہ معرفت کی غلطی؟ یہ جو آپ کو کہہ رہا ہے کہ مجھے آگ سے پیدا کیا, اس کو مٹی سے پیدا کیا, یعنی آگ مٹی پر فضیلت رکھتی ہے, یہ کون سی غلطی ہے؟ حقیقت کو نہیں سمجھ پایا کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں کہ آگ کو مٹی پر فضیلت ہے, حقیقت میں ایسا نہیں. ٹھیک ہے, تو اس چیز میں مار کھانے کی وجہ سے وہاں سے پھر دوبارہ نہیں چل رہا. تو آپ جتنا چاہیں عبادت میں آگے چلے جائیں, لیکن ایٹ بیسٹ آپ کون سا لیول اچیو کر سکیں گے؟ فرشتوں. لیکن اگر آپ کو اس جوہر انسانیت کو پانا ہے, اگر آپ کو اس کمال انسانیت کو پانا ہے, اگر آپ کو انسان کامل تک پہنچنا ہے, تو پھر اس کے لیے لازمی ہے کہ علم اسماء کی طرف آ جائے, اس راہ پر آگے چلے. اور اس کے حوالے سے میں نے اپنی خطبہ میں بات کی تھی کہ اس راہ پر بلند ہونے کا واحد رستہ ہے بندگی خالص, کہ اگر انسان اس راہ میں بلند ہونا چاہتا ہے تو اللہ کی خالص بندگی کے علاوہ اور کوئی دوسرا راستہ موجود نہیں. یعنی اگر آپ بہت زیادہ کسی فلسفیانہ بحث میں پڑھیں, آپ کہیں نہیں پہنچیں گے. اگر آپ بحث و مباحثے کی بہت ساری محفلیں تشکیل دیں جس میں آپ توحید بہت زیادہ ڈسکس کرتے رہیں, آپ کہیں نہیں پہنچیں گے. کس چیز سے پہنچیں گے؟ کہ اخلاص کے ساتھ اپنے قلب کو جھکا کر یا اللہ کہنا یا خدا سے وابستہ ہونا، خدا سے رابطے میں آنا، خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا، یہ چیز ہے جو آپ کو بلند کرے اور آپ کے سامنے راہوں کو کھولے گا. صحیح یعنی کہ اسی چیز کے حوالے سے، اور میں یہ بات بھی اکثر آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کرتا رہا ہوں کہ اس بندگی تک پہنچنے کے لیے دو مقدمات ہیں جو درکار ہوتے ہیں. ایک مقدمے کا نام ہے معرفت اور دوسرے کا نام ہے محبت. یعنی اگر آپ بندگی کے جوہر کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنے اندر صفت بندگی پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے دو مقدمات، دو ابتدائی چیزیں درکار ہیں. ایک معرفت حق، کہ انسان اپنے اندر یہ جذبہ رکھتا ہو کہ جو کچھ بھی حق ہے اس کو قبول کرنا ہے اور جو باطل ہے اس کو رد کرنا ہے. حق جس رستے سے آئے اسے ماننا ہے اور باطل جس راہ سے آئے اس کو رد کرنا ہے. یعنی اس میں کوئی ایکسپشن نہیں ہے کہ مثال کے طور پر خدا نخواستہ میرے والد صاحب نے غلط بات کہہ دی تو میں اس وجہ سے اس کو قبول کر لوں گی میرے والد، یہ نہیں. کہ انسان جو موحد ہے، جو توحید پرست ہے، وہ انسان کیسا ہوتا ہے کہ صرف اور صرف حق کو دیکھتا ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز اس کی نظر میں لائق اہمیت اور قابل اعتنا نہیں ہوتی. تو معرفت حق اور پھر حق کے ساتھ محبت. معرفت حق یعنی حق کی شناخت جیسا کہ ہونی چاہیے، اور پھر اس کے بعد اس سے محبت کا جذبہ. یہ چیزیں آپ کے اندر کیا صفت پیدا کریں گی بندگی. کیونکہ ہمارے کچھ حضرات نئے ہیں تو میں اس کو پھر دوہرا دوں کہ بندگی کا مطلب کیا ہے. آپ لوگ عام طور سے بندگی اور عبادت کو ایک سمجھتے ہیں، یعنی انہیں کہ جب بھی جب ہم کہتے ہیں آپ سورہ الحمد میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو یہاں پر ایاک نعبد کا کیا مطلب ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں ہم تیری عبادت کرتے ہیں؟ نہیں، ایاک نعبد کہ تیرے ہی لیے ہم عبد ہیں. اگر اس کا ایگزیکٹ ترجمہ کریں ایاک یعنی اللہ کی نسبت پہلے، ایاک تیرے لیے، نا یعنی ہم، اعبد کہ تیرے ہی لیے ہم بندگی کرتے ہیں یا تیرے ہی لیے ہم عبد ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں. ترجمہ دیکھیں کتنی جگہ پر ترجمہ میں آپ کو بتاتا جاتا ہوں مسائل تک ترجمہ میں. جی اسی طریقے سے کل ہم جو آیت تھی سورہ زاریات کی آیت تھی وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ انسانوں اور جنوں کو نہیں خلق کیا الا ليعبدون، نہیں اس لیے کہ وہ لا لام غایت، کس غایت کے لیے، ان کی غایت کیا ہے ان کی خلقت کی، تاکہ وہ عبد ہو جائیں. ٹھیک. اچھا اب اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ عبدیت یا بندگی اصل چیز ہے تو ہمیں یہاں دو باتیں کلیئر کرنا ہوں گی. پہلی بات تو یہ کہ اس عبدیت کا یا بندگی کا مطلب کیا ہے کہ جس کو اتنی زیادہ اہمیت دی گئی کہ غایت خلقت جنوں انس قرار دیا گیا، اللہ کی طرف رجوع کرنے والوں کی پہلی صفت قرار دیا گیا. آپ غور کریں سورہ حمد میں پہلی صفت کیا ہے، پہلی صفت سورہ حمد کے تین اجزاء ہیں بنیادی طور سے، یعنی پہلی تین آیتیں توحید سے متعلق ہیں، توحید اور آخرت سے متعلق ہیں. اس کے بعد دو تین آیتیں جو ہیں وہ ان لوگوں کی صفات سے متعلق ہیں کہ جو خدا کی طرف رجوع کرتے ہیں. صحیح. تو سب سے پہلی صفت ایاک نعبد ہے، پہلی صفت کہ ہم تیرے عبد ہیں. یعنی عبدیت اللہ کی بندگی تمام صفات حسنہ کی بنیاد ہے. یعنی بعد میں خدا سے طلب استعانت، خدا سے صراط مستقیم تک پہنچنے کی دعا، یہ ساری کی ساری چیزیں کس پر موقوف ہیں؟ عبدیت. اگر ایاک نعبد نہیں ہوگا تو آگے کچھ بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اگر وما خلقت الجن والانس، اگر وہ عبدیت کا جوہر نہیں ہوگا تو جن و انس اپنی خلقت کے مقصد سے ہی باہر رہیں گے. उनकी असलियत ही बाकी नहीं रहेगी। तो अब यहाँ पर दो बातें हमें यहां करना जरूरी है कि एक तो ये कि सिफत अब्दियत है क्या जिसकी इतनी बुनियादी और कलीदी अहमियत है, और दूसरे मरहले पर कि अगर अब्दियत अहम तरीन शय है तो फिर ये इबादत के उन्वान से हमें जो इतनी सारी चीजें सिखाई गई वो क्या, कि हम जिस चीज को जानते हैं या जो काम हम करते हैं लहरे में वो इबादत है। तो अब्दियत और इबादत में क्या फर्क है कि इबादत अमल है, अब्दियत सिफत कि बंदगी या अब्दियत सिफत है और इबादत एक अमल है। सिफत कब पैदा होती है, यानी ये बंदगी की सिफत कब पैदा होती है कि जिसके नतीजे में इतना कुछ मिलता है इंसान को। मैंने कल जैसे आपकी खिदमत में अर्ज किया था कि ये बंदगी क्या चीज है कि सुभानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैला, कि इसी बंदगी की वजह से खुदा किसी इंसान को इस काबिल समझता है कि मेराज पर ले चले। सिर्फ एक सिफत है, आप मेराज की आयतें पढ़िए और मुझे पैगंबर अकरम की कोई दूसरी सिफत बताइए दुआ से। मेराज के हवाले से जितनी आयतें आई हैं कुरान करीम में उन सबको पढ़ डालिया और पैगंबर अकरम की अद के अलावा कोई भी दूसरी सिफत आप ये बताइए कि कहीं भी खुदा ने यह कहा हो कि मैं अपने रसूल को मेराज पर ले गया, अपने नबी को मेराज पर ले गया, खातम नबीन को मेराज पर ले गया, खैर बशर को मेराज पर ले गया, कहीं भी नहीं। सुभान अल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैला, यह सफर की इब्तिदा बंदगी और इंतहा अवहा इला अब्दिही मरहा, इस सैर की इंतहा भी बंदगी कि पैगंबर अकरम उस वही के हासिल करने पर कैसे कादिर हुए कि जिस वही की कैफियत कुरान के अल्फाज में नहीं बयान कर सकते, उस दर्जे वही का, उस दर्जे कलाम का खुदा से पैगंबर कैसे पहुंचे वो भी अब्दी है। तो ये बंदगी ये चीज कि इंसान को मेराज तक, मेराज पर पहुंचाने के लिए जो चीज है वो क्या है, बंदगी ये है क्या, इसकी तारीख क्या है कि कुरान करीम जब अम्बिया का जिक्र करता है हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का निअमल अब्द इन्नहु अव्वाब, कि हमारा कितना अच्छा बंदा था, ये क्या चीज है। जो बात हमें समझ में आती है वो ये समझ में आती है कि बंदगी का मतलब ये है कि खुदा का इंसान से एक ऐसा राबता, ऐसा ताल्लुक कि जिसमें किसी किस्म की रुकावट या मुजाहमत ना हो। अच्छा, इसकी इस डेफिनेशन की बुनियाद क्या है वो भी आपको बता दें। इस डेफिनेशन की बुनियाद सूरह फजर की आखिरी दो तीन आयत है, या अय्यतुह नफ्सुल मुतमइन्नतुह रजिई इला रब्बिके राज़ियतन मरज़िया फ़ादख़ुली फ़ी इबादी। यानी कि जब खुदा ने कहा कि मेरे बंदों में दाखिल हो जा, शामिल हो जा, तो उससे पहले ही चार दुआएं, या अय्यतुह नफ्सुल मुतमइन्ना, सबसे पहला मरहला क्या है, नफ्स का इत्मीनान की हालत में आ जाना। इंसान का नफ्स कब हालत इत्मीनान में आता है कि जब जो कुछ इस जिंदगी में देखे खुदा की तरफ से उससे परेशानी और तकलीफ महसूस न करे। कि ये जुमले भी कई दफा मैंने आपके सामने दोहराए कि अंबिया की जिंदगी में कहीं भी काश नहीं। तो ये माउंट मैरी ने 8 साल जंग जरूर लड़ी, लेकिन आप एक जुमला ये नहीं दिखा सकते कि काश सद्दाम नहीं पैदा हुआ होता तो इतने लोग मरने से बच जाते। एक वली है खुदा की नजर उस शख्स को भी, जो दुनिया की नजर में मजनू और शैतान है, उसके वजूद में भी खुदा के किसी काम और हिकमत को देखती है। और एक हिकमत की तरफ मजनू जैसा जाहिर भी इशारा कर सकता है कि अगर ये नहीं होता तो जितने अफराद ने معرفت اور شہادت کی منازل طے کر کے آخرت کے جن بلند درجات کو حاصل کیا وہی کرتا. اگر وہ نہیں ہوتا, اگر یہ چیز نہیں ہوتی تو وہ سارے نوجوان جو اس مرحلے میں گئے اور جنہوں نے عرفانی اور الہی مراحل کو طے کیا اور آخرت کے جن درجات کو حاصل کیا وہ ایسا آگے نہیں ہوتا. دیکھیے بہت سارے جگہوں پر, یعنی کہ مثال کے طور پر آپ کہیں کربلا, اگر کربلا کو نہیں ہوتی تو زہیر یا حبیب اس جگہ پہنچ سکتے تھے جہاں پہنچے ہیں؟ کبھی نہیں پہنچ سکتے. چاہے امام حسین علیہ السلام کی صحبت میں بیٹھے رہے کبھی نہیں پہنچ سکتے. یہ جملہ قابل غور ہے کہ اگر امام حسین علیہ السلام کی صحبت میں زندگی بھی گزار دیتے اور کربلا میں نہیں ہو, کربلا جیسی کوئی چیز نہیں ہوتی, یعنی ایسی کسی چیز میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ گزر جانا بالکل, اس مرحلے سے گزرنے کے بعد وہ جنہوں نے جن مقامات کو حاصل کر لیا اور کسی اور طریقے سے ممکن نہیں. اسی وجہ سے یہ جب ہم کہتے ہیں نا امام صادق علیہ السلام نبی
فرق کیا ہوتا ہے؟ ان میں فرق یہ ہوتا ہے کہ انسان
مثال کے طور پر صبح کے لیے نماز کے لیے نماز عشاء کے لیے اٹھا, بہت اچھی اس کو نیند آ رہی تھی, اسے اٹھنے میں تکلیف محسوس ہوئی لیکن اس نے اس تکلیف کو برداشت کیا اور نماز قضا پڑھی. ہم کیا کہیں گے کہ اس انسان نے اللہ کی اطاعت پر صبر کیا. اور ایک انسان وہ ہے کہ جب صبح کے وقت اس کی آنکھ کھلی تو وہ حشائے حشائے ہو گیا کہ وہ نماز کا ہی انتظار کر رہا تھا, اسی وقت کا ہی انتظار کر رہا تھا کہ مجھے یہ وقت نصیب ہو اور میں فوراً پتہ کی بارگاہ پر پہنچوں. تو جیسے ہی اس کی آنکھ ایک ساعت قبل فجر کھلی وہ فوراً بستر سے اٹھ گیا کہ الحمدللہ خدا شکر کر کہ مقدس اجمیری کا واقعہ مجھے نہیں پتا صحیح ہے کہ نماز شب کے لیے اٹھے اور انہوں نے ڈول ڈالا کنویں میں. کنویں میں سے جب ڈول کھینچا تو ہیرے جوائے جاتے تھے پانی کی طرف, انہوں نے پھر پھینکا اس کو واپس, پھر پھینکا, تین چار مرتبہ ایسے ہی ہوا کہ پانی کی جگہ ہیرے جوائے نکل رہے ہیں کنویں سے. وہ رونا شروع ہوا, انہوں نے کہا کہ میں نماز شب چاہتا ہوں, ہیرے جوائے نہیں چاہتا, مجھے پانی کا وضو کرنا نہیں. اس کا سب یہ اس میں شاید یہ ایک مثال کے طور پر کہ بعض مقامات پر انسان ایک چیز ایکسپٹ کر رہا ہوتا ہے لیکن کچھ نہ کچھ ایک تھوڑی سی بے چینی واقع ہو جاتی ہے, اگر چلی لفظ اطمینان کے ساتھ ہی نہیں لیکن مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ شروع شروع میں جب نفس مطمئن اور راضی ہونے کا مطلب پروبیبلی یہ ہے کہ اپنے آپ کو سپورٹ کر دینا, کیونکہ اللہ پر بھروسہ کرنے کے تین مراحل ہیں, خدا پر بھروسہ کرنے کے تین مراحل ہیں. ایک مرحلہ ہے اللہ پر توکل کرنا, ایک مرحلہ ہے اللہ پر توفیق فرقہ کرنا سے آپ اور چھوٹی, اور ایک مرحلہ ہے اللہ پر اللہ کے لیے اپنے امور کو تفویض کر دینا, سپرد کر دینا. ان تینوں کا فرق, جو انسان توکل کے مرحلے پر ہوتا ہے ابھی وہ 100% خدا کا نہیں ہوا. بات سمجھ میں آتی, جو انسان توکل کے مرحلے پر ہے ابھی وہ 100% خدا کا نہیں ہے, کیونکہ توکل کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو وکیل سے سمجھیں. وکیل آپ کب کرتے ہیں, کس لیے کرتے ہیں, کہ ایک مرحلہ آپ کے سامنے درپیش ہے کہ جو سے گزرنا خود آپ کے لیے دشوار ہے, یعنی آپ خود عدالت میں آپ نے کتابیں نہیں پڑھی ہوئی قانون کی, آپ قانون نہیں جانتے, آپ خود جج کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے کیس کو پلیڈ نہیں کر سکتے. تو آپ نے ایک انسان کا سہارا لیا, اس کو اپنا قوت بازو بنایا, سہارا بنایا کہ آپ میری طرف سے عدالت میں اس کیس کو فائٹ کریں, کیونکہ آپ قانون بہتر جانتے ہیں. یہ توکل, یعنی انسان اگر اللہ پر توکل کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اپنے لیے بھی ایک حیثیت کا قائل ہے. ابھی اس کا مرحلہ آگے توکل, یہ نہیں, توکل کا مطلب یہ ہے کہ ہاں میں بھی کر سکتا ہوں لیکن یہ میں مجبور ہو گیا. یعنی مثال کے طور پر آپ کے سامنے خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ یا کوئی ایسی چیز آ گئی جو آپ کے کنٹرول سے باہر ہو گئی, ایسا مسئلہ درپیش ہو گیا کہ جو ہمارے کنٹرول سے باہر ہو گیا, کہ کاروبار کے اندر مسائل ہیں جو ہم سے نہیں سنبھل رہے تھے, پہلے تو ہم خود ہی سنبھال رہے تھے, نہیں سنبھل رہے ہم نے, کیا ہم اللہ پر توکل کرتے ہیں ان شاء اللہ خدا میرے لیے ان مسائل کو حل کر دے. تو آپ نے خدا کو کیا بنایا, وکیل بنایا, یعنی آپ خود بھی اپنے لیے ایک حیثیت کے قائل ہیں لیکن ایک مسئلے میں جہاں خود پھنس گئے, ہمارے قابو سے اختیار سے باہر نکل گیا, تو وہ ہم کہتے ہیں کہ ہم خدا کی مدد چلے گی. یہ توقع سپاہ سے دوسرا ہے کہ ہم نے خدا پر بھروسہ کیا. ٹھیک ہے, بھروسہ کرنے کا مطلب یہ کہ اب جب آپ کہتے ہیں بھروسہ کیا تو اب ہم نے اپنے امور کافی حد تک اس کو سونپ دیے, اب ہم مطمئن ہو گئے کہ ہاں اب آپ جو چاہیں کریں ہم مطمئن. اور تیسرا درجہ ہے تفویض, کہ ہم نے اپنے تمام کام اللہ کو سونپ دیے, حوالے کر دیے, اب جو چاہیں کریں, یعنی اب میں اپنی اس جان کو بھی اپنی نہیں سمجھتا, آپ جیسا چاہے استعمال کر لیں. اس میں ایسا ہونا نہیں چاہیے, کیونکہ یہ اس درجے تک انسان بہت سارے معرفت کے مراحل سے ہو کے گزرتا ہے. یعنی ایک جملہ میں کہوں, شاید اگر سب گرہ نہ گزرے کہ جب انسان توکل کے مرحلے پر ہوتا ہے تو اپنے لیے ایک حیثیت کا فائدہ ہوتا ہے, اور جب انسان تفویض کے مرحلے پر پہنچ جاتا ہے تو اپنے آپ کو خود خدا کا ایک جلوہ سمجھ کے کام کرتا ہے. یعنی کہ میں وہ ایک کرن ہوں, ایک چنگاری ہوں کہ جس کے ذریعے سے خدا کی مشیت ظاہر ہوتی ہے. یہ وہ درجہ ہے تفویض کا. لیکن اس میں فرق ہے, اس میں فرق ہے کہ تفویض کے مرحلے تک پہنچنا بہت مشکل ہے. کہ جیسے ہم واقعہ دیکھیں جناب ایوب علیہ السلام, یہ وہ توکل نہیں ہے. وہاں پر میں اکثر یہ بات فرض کر چکا ہوں کہ 18 سال تک بیماری چھیڑنا, انسان پتہ نہیں کس جگہ پہنچ جائے, پتا کیا کچھ بیٹھا جائے, 18 دن بھی بیماری ہوتی جاتی ہے, اور اس کے بعد بھی جب اینڈ تک پہنچے, جب مراحل سخت ہو گئے تو کیا فرماتے ہیں کہ ربی انی مسنی کہ مجھے تکلیف نے چھوا ہے, دنیا میں بیمار ہو گیا ہوں, بہت اذیت ہوں, انی مسنی کہ مجھے ضرر نے تکلیف نے چھوا ہے, اور یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ صحیح کرے انت ارحم الراحمین. یہاں جو جناب ابراہیم علیہ السلام آگ میں پھینکا جانا وہ توکل نہیں ہے, کہ جہاں پر یہ فرماتے ہیں کہ جس سے حاجت ہے وہ مجھ سے زیادہ میری حاجت سے بابا پتا, یہ مرحلہ توکل بھی نہیں. تو شاید یہ ہو کہ اطمینان کے بعد سیر الی توحید, اور پھر اس کے بعد یہ اطمینان رضا مندی کی وجہ سے.
اس میں آیت نے جو باتیں کیا وہ نفس مطمئنہ سے کی, یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ خدا کہہ رہے ہیں کہ اے نفس مطمئنہ تو پلٹ, مطلب اس نفس مطمئنہ سے بات ہو رہی ہے کہ کیونکہ تو مطمئن ہو چکا ہے اب تو پلٹا کہ میں تجھ سے راضی تھی مجھ سے راضی, یہ بھی ہو سکتا ہے.
نہیں, اس میں جو علماء نے تفصیل کی ہے وہ اس کو مراحل بتایا, پڑھائی درجہ مطلب اطمینان, پھر اس کے بعد رجوع الی اللہ, راضیتن یعنی انسان کا اللہ سے راضی ہو جانا, اور پھر اللہ کے انسان سے راضی ہو جانا. یہ آخری مراحل کہ جب خدا انسان سے راضی ہو جائے پھر بات ہو جاتی, یعنی جیسے رضوان من اللہ اکبر, اصل چیز کیا ہے رضوان من اللہ, جس کو اللہ کی رضوان نصیب ہوگی پھر بات مکمل, یعنی کہ وہ اپنی زندگی کے کمال تک پہنچ گیا. تو ہم بات کر رہے تھے کہ بندگی کی ڈیفینیشن کیا ہے, کہ بندگی کی تعریف اس سے یاد رکھی گئی شاید, کہ بندگی کی عبدیت کی تعریف یہ چیزیں, یہ اس کا مراحل ہے کہ خدا سے انسان کا ایسا لنک, ایسا رشتہ ڈیولپ ہو جائے کہ جس میں کسی قسم کی رکاوٹ نہ ہو. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ کہ انسانوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے کہ جو اللہ کی رضا کے بدلے میں اپنے نفس کو بیچ دیتا ہے. یہ وہ چیز بندگی کا جو اب عبادات کیا چیز ہے, عبادات کے دو پہلو, یعنی جن چیزوں کو, جن افعال کو, جن کاموں کو ہم عبادات کہتے ہیں اس کے دو پہلو. وہ افراد جو اللہ کے مخلص اور مخلص بندے ہیں, عبادت ان کے لیے بندگی کے اظہار کا ذریعہ ہے. یعنی جو اللہ کے خالص بندے ہیں, اللہ کے مقرر بندے ہیں, فعل عبادت ان کی صفت بندگی کے اظہار کا ذریعہ ہے, کہ جس سے ان کے اندر ان کے نفس میں موجود بندگی کی صفت ظاہر ہوتی ہے, ان کی نماز سے, ان کے روزے سے, ان کے انفاق سے, ان کے حج سے. ٹھیک. اور ہم جیسے افراد کہ جو ابھی بندگی کے درجے سے, بندگی تک پہنچنے سے بہت نیچے ہیں, ہمارے لیے یہ ایک سیڑھی ہے کہ جس کے ذریعے چڑھ کر ہم بندگی کے درجات کو حاصل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, دو الگ چیزیں. جی, کہ اولیاء خدا کی عبادت الگ ہے, بالکل الگ ہے, اور ہماری عبادت بالکل الگ ہے. کہ ان کی عبادت ان کی صفت عبدیت کے اظہار ہے. اس کا جواب کہ جو ان کے نفس پر خدا کی بندگی کی تجلی ہے اس کی تجلی ان کی عبادت ہے. اور ہم جیسے افراد کے لیے کہ جو بندگی کے درجات سے محروم ہیں, بندگی کی صفت سے محروم ہیں, ہمارے لیے وہ سیڑھی ہے کہ ایک ایک اس کے پیروں پر چڑھ کر ہم بندگی کی صفت کو حاصل کر سکتے. لیکن جب اگر ہم بندگی کی اتنی, میں نے اسی لیے پہلے ڈیفینیشن بیان کی, کہ اگر ہم بندگی کی تعریف یہ کر رہے ہیں کہ بندہ وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ سے راضی ہو اور اللہ اس سے راضی ہو, تو ظاہر ہے ہم اسے راضی ہیں.
مفہوم الگ الگ ہے, عربی میں جو لفظ ہے
دیکھیں شروع میں چیزیں جو ہیں وہ ایسی ہوتی ہیں کہ مطلب لفظ تو ایک ہی ہے کہ بندگی کے جواب کہتے ہیں عبد. اب عبد جو ہے وہ ایک معمولی انسان بھی ہو سکتا ہے اور پیغمبر اکرم بھی ہے, لیکن اس عبدیت کے معیار اور درجے میں بہت فرق ہے. تو اسی لیے میں نے جو دو ڈیفینیشن یا دو پہلو عبادت کے بیان کیے, عبادت کے دو درجے ہیں, عبادت کے دو معنی ہیں. یعنی میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ عبادت کے دو مطالب ہیں, یہ دو معنی, دو مختلف معنی, معنی نہیں ہے. عبادت کے دو لیولس ہیں. اور اس کو میں اگر شہید ثانی نے جو اس کے بارے میں لکھا ہے بہت خوبصورت جملہ لکھا ہے کہ جو مقربان بارگاہ الہی ہیں ان کی نماز حال دل ہوتی ہے, جنہیں پہلے قلب کی کیفیت زبان پر جاری ہوتی ہے, اور ہماری نماز زبان پر جاری ہوتی ہے اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ دل تک پہنچ جائے. جی یہ دو طرح عبادت کے دو مختلف معنی نہیں ہے کہ ہماری عبادت کیا ہے کہ تاکہ اس کے ذریعے سے ہم اس بندگی کے مراحل کو طے کریں, بندگی کے کسی مقام پہ پہنچیں, اور ان کی عبادت کیا ہے کہ جو صفت بندگی ان کے اندر موجود ہے اس کا اظہار. اسی وجہ سے اتنا بڑا جو فرق ہمیں نظر آتا ہے کہ حالت نماز میں کہ جسم کا لرزہ تاریخ ہو جانا یا وضو کے وقت چہرے کی رنگت کا ضرب ہو جانا, تو یہ ساری کی ساری چیزیں بعض نادان افراد یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ میں نماز ہوں, میں نے امام آپ کے خیال میں کیا ریاکاری کرتے, بلکہ یہ حقیقتاً ان پر خشیت الہی سے تاریخ ہونے والی کیفیت ہے. کہ امام سجاد علیہ السلام کے ایسے کئی واقعات ہیں کہ گھر میں اگر آگ لگ گئی سب لوگ آگ بجھانے کے لیے پریشان ہیں, آپ نماز مشغول, اور جب پوچھا کسی نے نماز ختم کرنے کے بعد کہ اس آگ سے کس چیز نے آپ کو واقعی کر دیا, تو آپ نے جواب دیا آخرت کی آگ. یعنی تمہیں تو آخرت کی آگ سے واقف ہو اور مجھے آخرت کی آگ کے مشاہدے نے اس دنیا کی آگ سے واقف کر دیا. یہ اسی طریقے سے کوئی بچہ کنویں میں گر گیا اور اس وقت جو بچے کی